الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ایک بار پھر پیش خدمت ہے پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ. ناظرین آج کے درس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 155 سے ہم اپنے درس کا سبق کا آغاز کریں گے. ترتیب وار قرآن پاک کی آیتیں ترجمہ اور اس کے مضامین کا خلاصہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی پبلشڈ تفسیر قرآن بنام سراۃ الجنان سے ہم مدنی پھول حاصل کرتے ہیں. اللہ پاک عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 155 سے آغاز کرتے ہیں. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم. ترجمہ، بے شک تم میں سے وہ لوگ جو اس دن بھاگ گئے جس دن دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا، انہیں شیطان ہی نے ان کے بعض اعمال کی وجہ سے لغزش میں مبتلا کیا، اور بے شک اللہ نے انہیں معاف فرما دیا ہے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بڑا حلم والا ہے. ناظرین اکرام، یہاں مزید جنگ احد کے حوالے سے ہی بات ہو رہی ہے، اور ہوا یہ تھا کہ 14 اصحاب جو کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ایک جماعت تھی 14 اصحاب کی، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر وقت باوفا رہے اور ہر دم کھڑے رہے، ذرا سی بھی لغزش ان میں پیدا نہ ہوئی. لیکن باقی جو کچھ اصحاب تھے ان کے قدم کچھ دیر کے لیے اکھڑ گئے، اور خصوصاً وہ حضرات جنہیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑی مورچے پر مقرر فرمایا تھا اور انہیں یہ حکم دیا تھا کہ ہر حال میں وہیں ڈٹے رہنا ہے اور کہیں بھی جانا نہیں ہے، کیسا ہی کچھ معاملہ ہو جائے آپ نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے. لیکن وہ ثابت قدم نہ رہ سکے، اور جب کفار کے پہلے ہی حملے میں قدم اکھڑ گئے تھے، مسلمان غالب آ گئے تھے، تو انہوں نے ایک قیاس کیا، ایک اجتہاد کیا کہ اب تو ہماری یہاں کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے، چلو ہم بھی اب مال غنیمت جمع کریں. حضرت عبداللہ بن جبیر جو ان 50 ساتھیوں پر امیر تھے اور سربراہ تھے ان کے، انہوں نے منع بھی کیا کہ ابھی ہمیں اجازت نہیں ہے تو ہم یہاں سے ہٹ نہیں سکتے. لیکن بعض جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں یہاں کھڑا رہنے کی جو وجہ تھی وہ ختم ہو گئی، اب تو جہاد رک گیا، کفار جو تھے وہ پسپا ہو گئے، لہٰذا اب ہمیں یہاں سے جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اسی غلطی کی وجہ سے کفار نے پھر درے کو خالی پا کر پیچھے سے حملہ کیا، اور مسلمانوں پر یہ جو حملہ تھا اس نے جنگ کا نقشہ بدل دیا. اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی کا یہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ ان حضرات سے یہ لغزش ضرور سرزد ہوئی، لیکن چونکہ ان کے ایمان کامل تھے، وہ مخلص مومن تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ سچے غلام تھے، اور آگے پیچھے کے کئی مواقع پر بھی یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانتے رہے اور اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہے، تو یہ جو ایک معاملہ تھا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ہی ان کی معافی کا اعلان فرما دیا، تاکہ اگر ان کی لغزش سامنے آئے تو رب کریم عز و جل کی بارگاہ میں ان کی عظمت بھی لوگوں کے سامنے رہے کہ ان کی شان بھی اللہ پاک خود ہی بیان کر رہا ہے، غلطی بھی بیان فرما رہا ہے اور عظمت اور شان بھی خود ہی بیان فرما رہا ہے. تو جب اللہ پاک نے معاف کر دیا تو پھر امتی کو جو بعد میں آنے والا ہے اسے کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ ان صحابہ کی شان میں کوئی ادنا سی بھی کوتاہی کرے اور ہلکی بات کرے، یہ ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں، اس معاملے سے ہمارے لیے سیکھنے کا ہے، سبق ہے، وہ ہمیں لینا چاہیے. اور صحابہ اکرام کی جو عظمت ہے، جو شان ہے، وہ یقیناً اس قدر بلند و بالا ہے کہ ہم اسے حقیقتاً جان بھی نہیں سکتے، اتنی بڑی شانیں ہیں. اللہ پاک بس ہمیں ان کا ہمیشہ غلام رکھے، اور ہم یہ کہتے رہیں ہر دم، ہماری نسلیں بھی یہ نعرہ لگاتی رہیں کہ ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی. آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ترجمة: اے ایمان والو، ان کافروں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب وہ سفر میں یا جہاد میں گئے کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے، ان کی طرح یہ نہ کہو تاکہ اللہ ان کے دلوں میں اس بات کا افسوس ڈال دے، اور اللہ ہی زندہ رکھتا اور مارتا ہے، اور اللہ تمہارے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے. ناظرین، اس آیت میں کافروں سے مراد اصلی کافر بھی ہے، اور بعض مفسرین نے یہاں منافق بھی مراد لی ہے. اور اگر منافق مراد لیا جائے تو اس طرح یہ معنی بنے گا کہ اللہ تبارک و تعالی یوں فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، عبداللہ بن ابی اور اس جیسے دیگر منافقوں کی طرح نہ ہونا جن کے سگے بھائی یا منافقت میں بنے ہوئے بھائی جو سفر میں گئے اور مر گئے، مارے گئے. تو یہ منافق جو پیچھے رہ گئے تھے وہ ان کے بارے میں کہتے تھے کہ اگر یہ نہ جاتے، ہمارے پاس ہی رہتے اور سفر اور جہاد نہ کرتے تو نہ مرتے، نہ مارے جاتے، نہ اذیت دیے جاتے. اس پر ایمان والوں کو اللہ پاک سمجھا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم ان کافروں کی طرح بات نہ کرنا اور ان کی طرح کی سوچ مت رکھنا کہ اگر سفر میں نہ جاتے، جہاد میں نہ جاتے تو مارے نہ جاتے. ان کے دلوں میں یہ بات حسرت بن جانی چاہیے کہ ہماری یہ سوچ مسلمانوں میں منتقل نہیں ہو رہی. اور سچی بات یہی ہے کہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے، وہ چاہے گا تو کیسی ہی بیٹل ہو، کیسا ہی راہ خدا کا مارکا ہو، ایک آنچ تک نہیں آئے گی. اور اگر اللہ چاہے گا تو گھر میں بیٹھے بیٹھے موت آ جائے گی. اللہ تبارک و تعالی سلامتی دینے والا، وہی مارنے والا ہے. تو جب یہ عقیدہ ہوگا تو پھر راہ خدا میں نکلنے سے بندہ ڈرے گا نہیں، گھبرائے گا نہیں. اور مومن کا تو یہی ایمان اور توکل ہونا چاہیے کہ میرا رب جیسا چاہے گا ویسا میرا معاملہ ہوگا، مجھے اس کے راہ سے شیطان روک نہیں سکتا ہے. اور منافقین کے اس باطل اور فریب پر بھی مسلمانوں کو مطلع کیا گیا کہ یہ مسلمانوں کو جہاد سے نفرت دلانا چاہتے ہیں، اور یہ اس طرح کی گھما کے باتیں کر کے مسلمانوں کے دلوں کو چھوٹا کرنا چاہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ ان کی تربیت فرماتا ہے کہ تم ایسی سوچ مت رکھنا. اگلی آیت میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. ترجمہ: اور بے شک اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت اس دنیا سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں. ناظرین، آیت میں فرمایا گیا کہ اگر تم اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاؤ یا تمہیں طبعی موت ہی آ جائے اللہ کی راہ میں، تو یہ موت مغفرت اور رحمت کا سبب ہوگی. اور ایسی موت دنیا کی سامان، دولت، دھن سب سے بہتر ہے. اللہ کی راہ میں مرنا یہ ہے کہ جہاد کے راستے میں موت آئے، اور اسی حکم میں یہ بھی داخل ہے کہ عبادت کرتے ہوئے یا ذکر کرتے ہوئے یا علمی خدمت کرتے ہوئے یا تبلیغ دین کرتے ہوئے بندے کی روح نکل جائے. تو اس حال میں جو موت آئے وہ بھی اللہ کی راہ میں ہی موت ہے، اور اس کا نتیجہ بھی رب کریم کی رحمت اور مغفرت ہے. اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے: وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. ترجمہ: اور اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ، بہرحال تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جمع کیا جائے گا. تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ جیسی بھی سچویشن ہو، جیسا ہی حال ہو، جیسی ہی موت ہو، گھر میں مرے یا راہ خدا میں موت آئے، کیسے ہی حال میں موت آئے، بہرحال اس مرنے والے نے پہنچنا اللہ کی بارگاہ میں ہے. اللہ ہی کی طرف رجوع ہے ہر روح کا، ہر جان کا، سب نے اسی کی طرف پہنچنا ہے، اپنے اعمال کا جو ہے وہ اجر لینا ہے. اور جیسا کریں گے ویسا بھریں گے، جیسی کرنی ہوگی ویسی بھرنی ہوگی. اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور یہ وہ آیت ہے جو آ رہی ہے، یہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قرآن مجید کی وہ آیت ہے جس کو مفسرین کرام نے شان مصطفیٰ کے بیان کی آیت قرار دیا. اور یہ ایسی پیاری آیت ہے، جب بھی سنتے ہیں تو عشق رسول سے سینہ بھر جاتا ہے اور محبت مصطفیٰ سے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. اپنے آقا کی شان سنتے ہیں مزہ آ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات اپنے حبیب کے دل کی شان بیان کرتے ہوئے اور ان کے اخلاق کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ترجمہ: تو اے حبیب، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ ترش مزاج سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے، اور آپ ان کو معاف فرماتے رہو اور ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہو اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو. پھر جب کسی بات کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. ناظرین اکرام، اس آیت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کا بیان کیا جا رہا ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ اے حبیب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ پر بڑی رحمت ہے، اور کتنی بڑی رحمت ہے کہ آپ کو اس نے نرم دل، شفیق اور رحیم و کریم بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج میں اس درجے لطف و کرم اور شفقت اور رحمت پیدا فرمائی کہ غزوہ احد جیسے موقع پر آپ کو غصہ جیسے کہ دلایا گیا، غضب دلایا گیا، اور آپ کے کئی ساتھی اس غلطی کی وجہ سے شہید ہو گئے، لیکن آپ نے اپنے صحابہ پر غضب کا اظہار نہ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دن بہت سخت اذیت اور تکلیف پہنچی تھی. اگر آپ سخت مزاج ہوتے اور میل برتاؤ میں سختی سے کام لیتے ہوتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد یہ جو دیوانگی سے پھرتے ہیں یہ بھی ظاہر دور ہو جاتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مزید تربیت بھی فرمائی کہ اے حبیب، ان کی غلطیوں کو معاف کرو. یعنی کتنا کریم مولا ہے کہ خود بھی معاف فرما رہا ہے اور اپنے حبیب کو بھی سکھا رہا ہے کہ فاعف عنہم، ان کی غلطیوں کو معاف کرو اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرو، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہو. تو یہ ہے شان مصطفی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس پیارے انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھا رہا ہے، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے سکھائے پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کما حقہ عمل کرنے کی سعادت پائی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی تو کیا شان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا ذکر پچھلی کتابوں میں تھا، پچھلی کتابوں میں بھی آپ کے اخلاق کو ایک اسپیشلی بیان کیا جاتا تھا کہ اتنے بڑے زبردست اخلاق کے آپ مالک ہوں گے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے زید بن سعنہ کی ہدایت کا ارادہ فرمایا تو زید بن سعنہ نے کہا کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کرتے ہی آپ کی نبوت کو پہچان چکا تھا، البتہ دو نشانیاں ایسی تھیں کہ جس کی مجھے خبر نہ تھی کہ آپ میں ہیں کہ نہیں. ایک تو یہ کہ آپ کا حلم، آپ کا برداشت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برداشت کا مادہ ہے وہ آپ کے غصے پر بھی سبقت لے جاتا ہے، اور دوسری نشانی یہ کہ آپ کے ساتھ جتنا برا برتاؤ کیا جاتا ہے آپ اتنا ہی اچھے انداز میں پیش آتے ہیں. یہ دو چیزیں دیکھنا باقی تھی جو میں نے پڑھی ہوئی تھی اپنی کتابوں میں. چنانچہ میں موقع کی تلاش میں رہا کہ کوئی ایسا واقعہ ہو کہ میں آپ کا حلم دیکھ سکوں، برداشت کو دیکھ سکوں. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کمرے سے باہر تشریف لائے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے ساتھ تھے. ایک دیہاتی اپنی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور کہا کہ فلاں قبیلے کی بستی میں رہنے والے کچھ لوگ بڑی تنگی کا شکار ہیں، کھانے پینے کے مسائل ہیں، قحط پڑ گیا ہے، اور میں نے ان لوگوں سے کہا ہے کہ اگر تم اسلام لے آؤ تو تمہیں کثیر کھانا پینا مل جائے گا، رزق مل جائے گا. میرے کہنے پر وہ اسلام لے آئے. یا رسول اللہ، مجھے ڈر ہے کہ جس طرح وہ رزق ملنے کی امید پر اسلام میں داخل ہو گئے، اگر انہیں اناج راشن وغیرہ نہ ملا تو اسلام سے پھر نہ جائیں. اگر ممکن ہو تو ان کی طرف کوئی چیز بھیج دی جائے تاکہ ان کی مدد ہو جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کی طرف دیکھا، پھر حضرت علی کی طرف دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس کچھ بچا نہیں ہے جو ان کو ہم دیں. زید بن سعنہ کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا تھا تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ ایک مقررہ مدت تک فلاں قبیلے کے باغ کی ایک معین مقدار میں کھجوریں مجھے بیچ سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے یہودی، ایسے نہیں، میں ایک مقررہ مدت تک معین مقدار میں کھجوریں تمہیں بیچوں گا لیکن کسی باغ کو خاص نہیں کروں گا. زید بن سعنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ٹھیک ہے. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے ایک مقررہ مدت تک، ایک پیریڈ تک کے لیے کچھ معین مقدار میں کھجوروں کے بدلے 80 مثقال سونا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سونا لیا زید بن سعنہ سے اور اس شخص کو دیا اور کہا کہ وہ اس قبیلے والوں میں تقسیم کر دو تاکہ وہ اپنے کھانے پینے کا بندوبست کریں. اب زید بن سانہ یہ قرضہ دینے والے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرضہ لیا تھا، اب وہ مدت جس میں پیسے واپس کرنے تھے، سونا واپس کرنا تھا، اس میں دو یا تین دن رہ گئے۔ زید بن سانہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے موقع دیکھ کر مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے کو دامن سے پکڑ لیا اور تیز نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہا کہ اے محمد، میرا حق دو۔ عبد المطلب کے خاندان والوں، تم سب کا یہی طریقہ ہے، ہمیشہ لوگوں کے حق ادا کرنے میں دیر لگاتے ہو اور ٹال مٹول سے کام لیتے ہو، تم لوگوں کی تو یہ عادت بن چکی ہے۔ اب ایسی بدتمیزی، اور یہ مجال کہ صحابہ کے جھرمٹ میں حضور علیہ السلام سے کوئی ایسے بات کر لے، اب یہ بڑا ایک غضب والی بات بھی ہو سکتی تھی۔ اس دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود، اور آپ کی آنکھیں آپ کے چہرے پہ گھوم رہی تھیں، اور جلال بھری نظروں سے زید بن سانہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے دیکھ رہے تھے، اور آپ نے مجھ سے کہا کہ اے دشمن خدا، رسول اللہ سے ایسی بات کرتا ہے، اس طرح بدتمیزی کرتا ہے؟ خدا کی قسم، اللہ پاک نے انہیں حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لحاظ نہ ہوتا تو ابھی اپنی تلوار سے تیرا سر اڑا دیتا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرسکون انداز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھنے لگے اور مسکرا دیے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ ہم دونوں کو اس کے علاوہ چیز کی زیادہ ضرورت تھی کہ تم مجھے اچھے طریقے سے ادائیگی کا کہتے اور اسے اچھے انداز میں مطالبہ کرنے کا کہتے، اے عمر، تم اسے اس کا حق دے دو۔ اور 20 سا کھجوریں یہ زید بن سانہ کو مزید دے دو، اس کے حق سے زیادہ دے دو۔ چنانچہ زید بن سانہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے ساتھ چلا گیا، انہوں نے مجھے جو بھی میرا حق تھا وہ مجھے دے دیا اور مزید کھجوریں زیادہ دی۔ تو میں نے پوچھا کہ اے عمر، یہ مجھے زیادہ کھجوریں کیوں دی جا رہی ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تمہیں زیادہ دوں، کیونکہ میں نے تمہیں ڈانٹا تھا، تو اس ڈانٹ کے بدلے میں یہ تمہیں کھجوریں دی جا رہی ہیں۔ تو زید بن سانہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو کہا کہ آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں۔ تو زید بن سانہ کہتے ہیں میں نے انہیں بتایا کہ میں یہودیوں کا عالم ہوں، میرا نام زید بن سانہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم عالم ہو تو پھر تم نے یہ کام کیوں کیا اور یہ حرکت کیوں کی تم نے؟ تو زید بن سانہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی زیارت کرتے ہی آپ میں نبوت کی ساری نشانیاں دیکھ لی تھیں، البتہ یہ دو چیزیں باقی تھیں جو میں دیکھنا چاہتا تھا، کہ آپ کا حلم، برداشت اور بردباری آپ کے غضب پر سبقت لے جاتی ہے کہ نہیں، اور آپ کے ساتھ جتنی بری بات کی جاتی ہے، جتنا جہالت والا برتاؤ کیا جاتا ہے، آپ کا برداشت اور آپ کی بردباری اتنی ہی بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ اس حرکت کی وجہ سے میں نے یہ علامتیں ان میں پا لی۔ اے عمر، آپ گواہ ہو جائیے، میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا، میں بہت مالدار ہوں، آپ گواہ ہو جائیں کہ میں نے اپنا آدھا مال تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر صدقہ کر دیا۔ یعنی آئے تھے لینے اور آدھا مال ہی اپنا دے دیا۔ پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو کر ایک سچے صحابی بن گئے۔ تو کتنی پیاری ایک حکایت ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شفقت فرمانا، اس قبیلے پر مہربانی کرنا، پھر ان کے لیے قرضہ لینا، پھر ایک بندے کو لوٹانا، اس کی بدتمیزی کو برداشت کرنا، اور پھر ایک زبردست انداز میں اس کا بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جانا اور آدھا مال راہ خدا میں دے دینا، یہ سب ایک اخلاق کریمہ کی برکت سے ہوا۔ اگر ہم بھی با اخلاق ہوں، ہمارے کام بھی پھر ایسے ہو جائیں، ہمارے معاملات میں بھی پھر ایسی اچھائیاں آ جائیں کہ ہم دیکھتے ہی رہ جائیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو بات کی ہے کتنی پیاری ہے، اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ اللہ کا کتنا اپر کرم ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، ان کے لیے شفیق و مہربان ہیں۔ ناظرین غور کریں کہ اس دل کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا، اور وہی اللہ کہے کسی کے دل کے بارے میں کہ اس دل میں نرمی اور شفقت ہے، وہ دل کتنا نرم اور شفیق اور رحمت سے بھرا ہوا ہوگا۔ اور وہی آقا ہمارے مولا، ہمارے ملجا، ہمارے ماوا، ہمارے سب کچھ ہیں، شافع محشر، ہمارے حبیب، ہمارے داور، ہمارے حامی، ہمارے ناصر، اور ان کا دل کتنا رحمت سے بھرا ہے، خود ان کے دل کو بنانے والا، تخلیق کرنے والا بتا رہا ہے کہ ان کا دل بڑا نرم ہے، ان کا مزاج بڑا نرم ہے، اور دل میں بھی نرمی ہے، ظاہر میں بھی نرمی ہے۔ مزید اللہ پاک پھر فرما رہا ہے کہ حبیب ان سے مشورہ بھی لیتے رہو، کیونکہ اس میں ان کی دلجوئی ہے، عزت افزائی ہے، اور آپ مشورہ کریں گے تو یہ سنت بھی ہو جائے گا، اور پھر آپ کی سنت پر امت ہمیشہ فائدہ اٹھاتی رہے گی. اور جب مشورہ کر لو اس کے بعد اپنے کام کو پورا کرنے میں اللہ پر بھروسہ رکھو. تو مشورہ لینا چاہیے لیکن توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھنا چاہیے. کیوں؟ اللہ پاک فرماتا ہے اس آیت میں کہ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. ناظرین اکرام، مشورے کا معنی ہے کسی معاملے میں دوسرے کی رائے لینا کہ وہ کیا کہتا ہے. جتنے دماغ ملیں گے اتنی زیادہ بات واضح ہوگی، اور کوئی بھی عقل کل نہیں ہوتا ہے. آپ کے ذہن میں جو بات ہے دوسرے کے ذہن میں کچھ اور ہوگا، تیسرے کے ذہن میں کچھ ہوگا. جب آرا ملیں گی تو کوئی ایک حتمی بات، کوئی ایک بہترین بات سامنے آئے گی کہ کیا کرنا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہی سمجھایا کہ مشورہ آپ لیں تاکہ امت بھی آگے لیتی رہے. یقیناً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عقل کس کی تھی، لیکن ہماری سہولت اور سنت بنا دینے کے لیے اس عمل کو یہ آپ نے فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر بھی عمل فرمایا. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جب مشورہ کر لیں تو پھر اللہ پر توکل کرے، اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرے. توکل یہی ہے کہ اپنے کاموں کو اللہ پاک کے سپرد کر دینا، یعنی بندے کا اعتماد تمام کاموں میں اللہ پاک پر ہونا چاہیے، اسباب پر نہیں ہونا چاہیے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ پاک پر بھروسہ کرے تو ہر مشکل میں اللہ پاک اسے کافی ہوگا، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا، اور جو دنیا پر بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے سپرد فرما دے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ عز و جل پر جیسا چاہیے ویسا توکل کرو تو تم کو ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ وہ صبح کو بھوکے جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں. تو ہمیں بھی اللہ پاک پر توکل کرنا چاہیے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ قرآن پاک سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.